جمعہ 30 مئی کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ سعودی عرب کے شمالی صوبے میں کئی سال سے جاری اقلیتی شیعہ مسلمانوں کا احتجاج جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔
سعودی عرب کے لیے ایسٹرن پروونس سب سے اہم خطہ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
سنیے گا بی بی سی کی خصوصی رپورٹ میں ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب کے ساحلی علاقے قطیف میں رہنے والے ملک کے زیادہ تر اقلیتی شیعہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں ملک کے سنی حکمرانوں کے فرقہ وارانہ امتیاز کا سامنا ہے۔ ان افراد نے بتایا ہے کہ ملک میں اصلاحات کے لیے 2011 سے اب تک اقلیتی شیعہ مسلمانوں کی جانب سے قطیف میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کے خلاف سعودی حکام کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، مگر یہ احتجاج سعودی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ نہیں ہوتے۔ بی بی سی کی صحافی کو اس علاقے میں خصوصی رسائی ملی ہے، جس کے بعد ان سے بات کرتے ہوئے قطیف کے ایک شہری نے کہا،
100 عام ونحن مهمشين في القطيف تحديدا،
100 سال سے ہم قطیف میں پسماندگی کا شکار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قدرتی دولت سے مالا مال علاقہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا تیل کا کنواں قطیف میں ہے، لیکن ہمیں کیا ملا؟ خستہ حال گھر، غربت، بھوک اور پسماندگی۔
تہمیش۔
یہ تھے قطیف کے ایک شہری کے الفاظ، اس کی تفصیلی رپورٹ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے لاہور میں پسند کی شادی کرنے پر خاتون کے قتل کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب پولیس کے سربراہ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں میڈیا میں رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ پولیس نے ایک خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھا مگر روکا نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے پنجاب پولیس کے سربراہ اور لاہور پولیس کے سربراہ کو 24 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذوالفقار حمید نے بی بی سی کو بتایا کہ اس مقدمے میں 4 مزید افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔
ایک اس کا انکل ہے بھی، 2 کزن ہیں اور ایک ڈرائیور ہے جو ان کو یہاں لایا، ان کو آج صبح ہی کیا ہے ان کے گاؤں سے، جی سید والا سے، اور ان کا جو رول ہے وہ ڈیٹرمن ہوگا ڈیورنگ انویسٹیگیشن۔ ابھی اور لوگوں کی گرفتاری کے لیے ریٹ جاری ہے۔ انیشیل جو انہوں نے ایف آئی آر میں نامنیٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے 6 لوگ نامنیٹ کیے ہیں، نامعلوم انہوں نے تعداد 20-22 لکھائی ہے، بٹ ایز انویسٹیگیشن پروسیڈز ول فائنڈ آؤٹ دی ایکچوئل فیکٹس۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سرگرم حافظ گل بہادر گروپ کے طالبان نے ایک پیمفلٹ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومت نے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ 10 جون سے پہلے علاقے سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ شورا مجاہدین شمالی وزیرستان کی طرف سے جمعے کو ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے اس پیمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے کافی عرصے سے ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ غیر اعلانیہ طور پر توڑا ہوا ہے، تاہم اس کے باوجود وہ علاقے کے عوام کی خاطر سے برداشت کرتے رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج پنجاب کے شہر ساہیوال میں کوئلے سے چلنے والے 2 بجلی گھروں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ ان بجلی گھروں کی تعمیر سن 2016 تک مکمل ہوگی اور ان سے 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ بجلی گھروں کے سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر چینی انجینئرز کی موجودگی میں میاں نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا،
آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی چائنیز فرینڈز اینڈ برادرز اینڈ دی چائنیز لیڈرشپ۔
میں اپنے چین کی حکومت، چینی بھائیوں اور دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہم دونوں ممالک نے چین اور پاکستان کے درمیان معاشی گزرگاہ بنانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس گزرگاہ میں شامل کاشغر سے گوادر تک 2700 کلومیٹر لمبی ہائی وے اور مخصوص معاشی زونز پاکستان اور چین کا معاشی پانسا پلٹ دیں گے۔ میرا خواب ہے کہ میں گوادر کو دبئی، سنگاپور یا ہانگ کانگ میں بدل کر رکھ دوں۔ بھارت نے 37 پاکستانی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے انہیں واہگہ بارڈر پر موجود پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والوں میں 32 افراد ماہی گیر جبکہ 5 عام شہری ہیں۔ پاکستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے مارٹر کے 3 گولے گرے ہیں، جن میں کوئی نقصان نہیں ہوا، تاہم علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پنجگور کے سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے ملک کی شمالی ریاست اتر پردیش میں 2 لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے ان کو درخت سے لٹکا کر پھانسی دیے جانے کے واقعے پر فاسٹ ٹریک عدالت میں اس مقدمے کی کارروائی کی منظوری دی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کی جانب سے اس واقعے کے بعد پولیس کے رویے پر شدید تنقید کے 12 گھنٹے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اگر پولیس ان کی مدد کرتی تو ان کی بیٹیاں بچ سکتی تھیں۔ مصر کے انسانی حقوق کے کارکنان کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ حکومتی افواج کی جانب سے شمالی شہر حلب کے باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں فضائی بمباری نے کم سے کم 2000 افراد کی ایک سال میں جان لی ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس قسم کے حملوں میں بیرل بم استعمال کیے گئے جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا ہوتا ہے۔ بی بی سی کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق حالیہ مہینوں میں یورپ آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ یورپ کی سرحدی ایجنسی فرونٹیکس کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ سے خطرناک سمندری سفر کر کے اٹلی آنے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے لاہور میں پسند کی شادی کرنے والی ایک خاتون کے قتل کا از خود نوٹس لیا ہے اور پنجاب پولیس کے سربراہ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دو لڑکیوں کے ریپ اور قتل کے سلسلے میں پولیس اہلکاروں کو برخاست کیا گیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل آپ پروگرام میں ذرا دیر بعد سن سکیں گے، پہلے سیربین میں بی بی سی کی ایک خصوصی رپورٹ۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں ملک میں اصلاحات کے لیے 2011 سے اقلیتی شیعہ مسلمانوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جس کے خلاف سعودی حکام کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن یہ احتجاج سعودی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ نہیں ہوتے۔ بی بی سی کی صحافی صفال احمد کو قطیف میں رسائی ملی، انہوں نے وہاں بعض لوگوں سے بات کی جو حکومت کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ اقلیت حکومت کی پرتشدد کارروائیوں پر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار صفا الاحمد کی رپورٹ سنیے ثنا گلزار کی زبانی۔
قطیف سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا ساحلی علاقہ ہے جہاں ملک کے زیادہ تر اقلیتی شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں ملک کے سنی حکمرانوں کے فرقہ وارانہ امتیاز کا سامنا ہے اور علاقے کے قدرتی وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا بھی کم فائدہ ملتا ہے۔ قطیف میں شورش 2011 کے اوائل میں شروع ہوئی تھی۔ مظاہرین ان 9 افراد کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے جنہیں مقدمہ چلائے بغیر کئی برسوں سے قید میں رکھا گیا تھا۔ حکام نے فوری طور پر سیکیورٹی فورسز کو بھیجا اور درجنوں افراد گرفتار بھی ہوئے، مگر یہ احتجاج نہیں رکا اور 3 سال گزر جانے کے بعد اب بھی علاقے کے اطراف میں چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود کہ میں سعودی ہوں، میرے لیے کیمرہ لے کر گھومنا پھرنا مشکل ہے اور مجھے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے جاننا تھا کہ مظاہرین کیوں احتجاج کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے چند نوجوانوں کو ڈھونڈا جو انٹرویو دینے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں شناخت نہ کر لیا جائے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کی آوازیں بدل دی جائیں۔
سو سال سے ہم قطیف میں پسماندگی کا شکار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قدرتی دولت سے مالا مال علاقہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا کنواں قطیف میں ہے، لیکن ہمیں کیا ملا؟ خستہ حال گھر، غربت، بھوک اور پسماندگی۔
میں نے درجنوں مظاہرین سے خفیہ ملاقاتیں کی، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ علاقے کے لوگوں کے کوئی متفقہ مطالبات نہیں ہیں، مگر وہ سب ملک میں بڑی اصلاحات چاہتے ہیں۔
چند افراد ہی کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، باقی اپنے وقار اور حق آزادی کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہی ساری وجوہات قطیف یا دوسرے علاقوں میں مظاہروں کی وجہ تھی۔
شورش کے آغاز میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ غیر مسلح تھے، لیکن مجھے اس بات کا ثبوت ملا کہ کم از کم ایک شخص نے سیکیورٹی فورسز کے خلاف اسلحہ استعمال کیا۔ حکومت کا شروع سے یہ کہنا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جاتی ہے۔
تفتیش سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے، جن کی تلاش جاری ہے.
ٹوبی میتھسن کی خلیجی ممالک میں ہونے والی شورشوں پر قریبی نظر ہے.
The ruling family, or at least the elements that are now in charge, don't want any political reform.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا حکمراں خاندان یا صاحب اقتدار افراد ملک میں سیاسی اصلاحات نہیں چاہتے اور اس مسئلے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہتے ہیں. اس کا واحد رد عمل بے حسی یا تشدد ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ اصلاح پسند ہیں اور سعودی عرب میں رہتے ہیں تو اس کے علاوہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں.
In February, two policemen were killed by activists in a shootout.
فروری میں مظاہرین کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو پولیس والے ہلاک ہو گئے تھے اور اب دونوں فریق ہی مورچہ بند ہیں. عوامیہ قبرستان میں شورش میں ہلاک ہونے والوں کے لیے خصوصی پلاٹ مختص ہیں. بی بی سی 14 ماہ تک اس معاملے پر سعودی حکام کا انٹرویو یا تحریری بیان حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اب تک ہمیں جواب نہیں ملا.
We've yet to receive an answer. صفاء الاحمد, BBC News, قطیف, سعودی عربیہ.
سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کے احتجاجی مظاہرے, صفاء الاحمد کی رپورٹ آپ نے ثنا گلزار سے سنی. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ مظاہرے عرب اسپرنگ کا حصہ ہیں اور سعودی عرب کی اس طرح کی خبریں باہر کیوں نہیں آتی؟ اس بارے میں میں نے مشرق وسطی کی امور کے ماہر ڈاکٹر ممتاز احمد سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ان مظاہروں کا عرب اسپرنگ سے کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو مغرب میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟
دیکھیے, سعودی عرب میں عرب اسپرنگ کے آنے میں ابھی ایک صدی نہیں تو کم از کم نصف صدی ضرور لگے گی. یہ تھوڑا سا میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن وہاں کا جو شاہی نظام ہے وہ خاصی حد تک مضبوط ہے داخلی طور پر. دوسرے یہ کہ وہاں کوئی بڑی سیاسی تبدیلی مغربی ممالک, خاص طور پر امریکہ, نہیں ہونے دے گا. اس وجہ سے کہ مغرب کے اور خاص طور پر امریکہ کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ شاہی خاندان سے اس قدر وابستہ ہیں کہ سعودی عرب میں کسی طرح کی تبدیلی مغرب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ایران کا جب انقلاب آیا تھا تو اس کے بعد صدر ریگن نے 1981 میں ایک پریس کانفرنس میں یہ جملہ کہا تھا, وی ول ناٹ لیٹ سعودی عربیا بیکم اندر ایران. یہ امریکہ کی پالیسی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب گلف کے ممالک میں اسٹیبلٹی کا ایک پلر ہے اور باقی جو خلیج کی ریاستیں ہیں وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گی کہ پورے خطے میں سیاسی استحکام کے اس اہم پلر کو کوئی نقصان پہنچے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سعودی شاہی خاندان نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی حد تک ان کو معاشی سہولیات اتنی دے رکھی ہیں کہ لوگ سڑکوں پر مظاہرے کرنے کے لیے اس طرح نہیں نکلیں گے جس طرح کہ مثلا یمن میں, بحرین میں, مصر میں اور تونس میں نکلے تھے.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو مظاہرے وہاں جاری ہیں سعودی عرب میں, شیعہ ہیں نا جو وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں, جن کا سلسلہ جاری ہے؟
دیکھیں, شیعوں کا یہ مظاہرے کرنے کا جو عمل ہے وہ 1970 کے آخر کی دہائی سے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اکا دکا یہ مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. سعودی عرب کے لیے ایسٹرن پروونس سب سے زیادہ اہم خطہ ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے سب بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں. تو سعودی عرب کی حکومت اس طرح کی صورتحال کو بگڑنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اب سعودیوں کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کوئی نئے سیاسی اقدامات اٹھائیں. اس وجہ سے کہ سعودیوں کو معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے تو اس وقت جو شیعہ ریبیلین خروج جو بحرین میں جاری ہے یا جس کے بیج جو ہیں وہ کویت میں بھی بوئے جا چکے ہیں اور وہ لبنان اور عراق میں بھی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا جو سعودیوں کے لیے اور خلیج کے ریاستوں کے لیے اس کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اگر وہ پریگمیٹسٹ ہیں, عملیت پسند ہیں اور اپنے نظریاتی شدت پسندی میں اس قدر آگے نہیں جا چکے ہیں تو ان کو یہی پالیسی اختیار کرنا پڑے گی.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر ممتاز احمد. بی بی سی کی نامہ نگار صفال احمد کی اس خصوصی رپورٹ پر سعودی حکام نے بات کرنے سے انکار کر دیا. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جس کی شمالی ریاست اتر پردیش کے بدایوں ضلع میں دو کمسن لڑکیوں کے ریپ اور قتل کے بعد ان دو پولیس افسران کو برخاست کیا گیا ہے جنہوں نے لڑکیوں کے غائب ہونے کے بعد ان کے والدین کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا. لوگوں میں اس واقعے کے بعد شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں اور حکومت نے اس معاملے کو فاسٹ ٹریک عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس معاملے کو جلدی سے نپٹایا جا سکے. میں نے اس بارے میں بی بی سی ہندی کی ہماری ساتھی ودیا آریا سے بات کی جو اس وقت بدایوں میں موجود ہیں.
ہم اتر پردیش کے بدایوں ضلع میں ہی ہیں جہاں پر یہ گاؤں ہے جہاں پوری گھٹنا ہوئی، اور یہاں کے جو سینئر پولیس افسر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس میں 2 تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنے اور ان کی ہتیا کرنے کا آروپ ہے، اور 1 پولیس کرمی ہے جن کے اوپر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے ان لڑکوں کی مدد کی اور گاؤں والوں کی کوئی مدد نہیں کی. اس کے علاوہ پولیس کو ابھی بھی 2 اور لوگوں کی تلاش ہے جن میں 1 پولیس کرمی ہی ہیں جن پر یہی آروپ لگے ہیں، اور 1 آدمی ہے جن پر لڑکیوں کے گینگ ریپ اور مرڈر کا آروپ ہے.
یہ بتائیں کہ وہاں لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس معاملے پر، غصہ ہے لوگوں میں؟
ہاں، لوگوں میں بہت غصہ ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جس پریوار کے ساتھ یہ ہوا وہ نچلی جاتی کے ہیں، اور پولیس والوں نے یہی جاتی کے بھید بھاؤ کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کی، اور جن لوگوں کے اوپر آروپ ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ کرنے کا وہ کیونکہ اونچی جاتی کے ہیں اور اسی جاتی کے پولیس والے بھی ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی طرفداری زیادہ کی. تو ان کا یہ آروپ ہے کہ پولیس والے جاتی کے آدھار پر بھید بھاؤ یعنی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں.
تو دیویا، لڑکی کے والدین سے، لڑکیوں کے والدین سے آپ ملی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، وہاں کیا حالات ہیں؟
ان لوگوں میں دکھ تو ہے ہی، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں وہ کافی سنبھل گئے ہیں اور اب وہ اپنا غصہ زیادہ ظاہر کر رہے ہیں. وہ میڈیا کے ذریعے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پولیس کی جگہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جانچ ہو، سی بی آئی جو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن وہ اس معاملے کی جانچ کرے، کیونکہ ان کو بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ پولیس اس کی صحیح جانچ کرے گی.
تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ شکایت لے کر گئے تھے تو پولیس نے ان کا ساتھ دیا، اس کے والدین جب گئے تھے لڑکیوں کے؟
نہیں، انہوں نے بتایا کہ بچیاں رات کو گئی تھی کھیت میں کیونکہ گھر میں ان کے کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہی وہ گھر نہیں لوٹی. پریشان ہو کر جب وہ گاؤں میں ڈھونڈنے گئے اور ان کو بچیاں نہیں ملی تو آخر وہ پولیس کے پاس گئے مدد مانگنے کی پولیس ان کو بچیاں ڈھونڈنے میں مدد کرے، لیکن پولیس نے صاف منع کر دیا. بلکہ جب پولیس کو ان کی نچلی جاتی کے بارے میں پتا چلا، ان کا مذاق بھی اڑایا. پریوار کا کہنا ہے کہ آخر وہ گھر لوٹ آئے، اور پھر کچھ گھنٹے بعد پولیس نے ہی ان کو یہ اطلاع دی کہ وہ آ جائیں کھیتوں میں اور دیکھ لیں پیڑ پہ بچیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی پائی گئی ہیں.
بھارت میں ضلع بدایوں سے یہ تھیں بی بی سی ہندی سروس کی ودیا آریہ. بھارت میں مبصرین کا خیال ہے کہ وہاں ریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین سخت کیے گئے ہیں، لیکن ان میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے. اور آئیے رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں فرزانہ نام کی خاتون کو رشتے داروں کی رضامندی کے خلاف شادی کرنے پر اینٹیں مار مار کر ہلاک کرنے سے متعلق میڈیا میں آنے والی رپورٹس پر از خود نوٹس لیا ہے، اور پنجاب پولیس کے سربراہ سے آئندہ 2 روز میں اس واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے. دوسری جانب پنجاب پولیس نے خاتون کے قتل کے مقدمے میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈیا میں فرزانہ بی بی کے قتل سے متعلق جو خبریں شائع ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جب خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے، لیکن انہوں نے مقتولہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے. دوسری جانب وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے پنجاب پولیس کے سربراہ اور لاہور پولیس کے چیف کو اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذوالفقار حمید نے بی بی سی کو بتایا کہ اس مقدمے میں اب تک 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ باقی ملزمان کی تلاش جاری ہے.
ایک اس کا انکل ہے بھی، 2 کزن ہیں اور ایک ڈرائیور ہے جو ان کو یہاں لایا. نام ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے، ابھی اور لوگوں کی گرفتاری کے لیے ریڈ جاری ہے. ان کو آج صبح ہی کیا ہے ان کے گاؤں سے، جی سید والا سے، اور ان کا جو رول ہے وہ ڈٹرمن ہوگا ڈیورنگ انویسٹیگیشن. انیشیل جو انہوں نے ایف آئی آر میں نامنیٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے 6 لوگ نامنیٹ کیے ہیں، نام معلوم انہوں نے تعداد 20-22 لکھائی ہے، بٹ ایز انویسٹیگیشن پروسیڈز ویل فائنڈ آؤٹ دی ایکچوئل فیکٹس.
ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ فرزانہ بی بی کے قتل کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر اس ماہ کی 27 تاریخ کو 30 سالہ فرزانہ کو اس کے گھر والوں نے پسند کی شادی کرنے پر اینٹوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ فرزانہ بی بی کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا سے تھا اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے گھر سے بھاگ کر محمد اقبال سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ 27 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے لیے آ رہی تھی کہ ججز گیٹ کے پاس پہلے سے ہی ان کے بھائی، والد اور ان کے ماموزاد جو کہ فرزانہ کا سابقہ منگیتر بھی تھا گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جو ہی فرزانہ احاطہ عدالت میں داخل ہونے لگیں تو یہ لوگ انہیں گھسیٹ کر دوسری طرف لے گئے اور چند ہی لمحوں میں ان کے سر پر اینٹیں مار مار کر انہیں قتل کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اپنی مرضی سے شادی کرنے والی خاتون کے قتل کے معاملے کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ وزیراعظم اور وزیراعلی نے بھی احکامات جاری کر دیے۔ اب قانونی کارروائی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملزمان کو سزا مل پائے گی؟ اس موضوع پر میں نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجا سے بات کی اور پوچھا کہ کیا موجودہ قوانین کے تحت ایسا ممکن ہے؟
دیکھیے، ہمارے یہاں ایک قانون ہے قصاص و دیت کا، اس میں ورثاء جو ہیں کسی مقتول کے، وہ دیت کے عوض سزا معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ قانون موجود ہے اور اکثر اوقات اس قسم کے جرائم میں جہاں عام طور پہ کسی خاتون کا قتل کیا ہوتا ہے، دیگر جو روایتین ہیں یا ورثاء ہیں وہ معاف کر دیتی ہیں۔ معاف پیسے دیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ دیت کے بغیر بھی معافی ممکن ہے۔ ایسی صورت میں عدالتیں جو ہیں پابند سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ملزم کو بلکہ مجرم کو بری کر، لیکن اس کے باوجود، اس قانون کے باوجود یہ ممکن ہے کہ سزا دی جا سکے، اور وہ شکیں جو قانون میں موجود ہیں ان کا اکثر اوقات استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایف آئی آر میں ان شکوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، جب عدالت میں چلان پیش کیا جاتا ہے تو ان شکوں کا ذکر نہیں ہوتا، چارج ان شکوں کے تحت فیل نہیں کیا جاتا۔ دو قسم کی شکیں ہیں، ایک جو اینٹی ٹیرر کے قوانین ہیں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت اگر چارج فیل کیا جائے تو وہاں ورثاء کو کوئی حق نہیں معاف کرنے کا یا دیت لینے کا۔ اسی طرح پاکستان پینل کوڈ میں جو تعزیرات پاکستان ہے، اس میں سیکشن 311 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایسا جرم ہو جس سے زمین پر فساد برپا ہوا ہو تو اسٹیٹ کو، ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سزا دے، اور ورثاء اگر معاف بھی کر دیتے ہیں یا دیت بھی لے لیتے ہیں تو اس کے باوجود ریاست جو ہے وہ سزا دے سکتی ہے۔ ان دونوں شکوں کا استعمال میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے اس کیس میں بالخصوص، اور اس نوعیت کے دیگر معاملات میں بھی۔ آج تک کسی وجہ سے اینٹی ٹیرر قوانین اور یہ جو 311 ہے پی پی سی کا، ان کا استعمال اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے۔
صاحب، مرضی کی شادی کی بات کریں تو زیادہ تر قانون اور عدالتیں جو ہیں ان افراد کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں جنہوں نے شادی کی ہو خاندان کے مقابلے، لیکن اگر آپ مثالیں دیکھیں جتنے بھی کیسز اب تک ہوئے ہیں تو عدالت اپنے فیصلے کا دفاع نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے غیر مؤثر سرٹیفکیٹ کی طرح ہوتا ہے جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ مثلا سائمہ وحید کا کیس لے لیں، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ تو دیا تھا لیکن ان دونوں کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور ملک چھوڑ کر انہیں جانا پڑا۔ تو فیصلہ ہونے کے بعد چاہے ان کے حق میں فیصلہ ہو، لوگ خوف کے سائے میں رہتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ رہتا ہے، یا تو وہ ملک چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ساری زندگی وہ چھپتے رہتے ہیں یا خوف میں رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ عدالتی فیصلے کا معاشرے میں احترام کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں، عدالتی فیصلے اور قانون کئی دفعہ معاشرے سے آگے ہوتے ہیں، ان کا مقصد معاشرے کی ایک طرح سے تصحیح کرنا، معاشرے کو تعلیم دینا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو ایک معاشرتی ایک المیہ ہے کہ معاشرہ کچھ ایسی روایات کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو ہم غیر انسانی کے لیے ہم سمجھتے ہیں، جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی منافی ہیں۔ تو ان اقدار کو ختم کرنے کے لیے، ان کے حوالے سے تعلیم دینے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے، وہ جدوجہد اس حد تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوئی۔ آپ نے سائمہ وزیر کے اس کا حوالہ دیا، اس سے بھی زیادہ خوفناک کیس سما سرور کا تھا، وکیل کے دفتر میں جا کے تجربتی قاتل نے قتل کیا اور اس کے بعد قتل کروانے والا بچی کا والد تھا، اس کو معاشرے میں بہت تکریم ملی، وہ سرحد چیمبر کا ویزرن بھی الیکٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک معاشرتی جو عمل ہے اور جو معاشرتی کباہتیں ہیں ان کے ساتھ معاشرتی سطح پہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گی. عدالتی فیصلے معاون ہیں لیکن عدالتی فیصلے مکمل طور پہ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے.
یہ تھے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ. بی بی سی کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق حالیہ مہینوں میں یورپ آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. یورپ کی سرحدی ایجنسی فرنٹیکس کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ سے خطرناک سمندری سفر کر کے اٹلی آنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. جنوری سے اپریل تک ان راستوں پر کم از کم 42,000 تارکین وطن کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 25,650 صرف لیبیا سے آئے تھے. ربع سال 7 دیگر نسبتاً کم مصروف راستوں سمیت یورپ میں داخل ہونے والے کل تارکین وطن کی تعداد اب 60,000 کے قریب ہے. بدھ کو اٹلی کی حکومت نے کہا تھا کہ ملک کے ساحلوں پر پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد تقریباً 40,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. سال 2014 میں اب تک آنے والے تارکین وطن کی تعداد سن 2011 میں اسی دورانیے میں آنے والے افراد سے بہت زیادہ ہے. یہ عرب دنیا میں انقلاب کا دور تھا. اس برس 14,00,000 غیر قانون تارکین وطن یورپ آئے تھے. اس خبر کی تفصیل آپ چاہیں تو bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں شہبار سلیم، میرا بھی آداب قبول کیجیے. پروگرام آپ کا خط ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو معروف مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے اس سکہ رائج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا، مثبت تبدیلی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے.
محمد طفیل کہتے ہیں، یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا.
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں. ہم اسے اتوار کو سیربین اور پیر کو جہاں نما میں نشر کرتے ہیں.
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی. اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk.
شاپارہ سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ منا رانا.
ہاکی کا 13th ورلڈ کپ کل سے ہالینڈ کے شہر ہیگ میں شروع ہو رہا ہے. افتتاحی میچ آسٹریلیا اور ملائیشیا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ کا آغاز بیلجیم کے خلاف میچ سے کرے گی. کل کا تیسرا مقابلہ انگلینڈ اور اسپین کے درمیان ہوگا. 4 بار ہاکی کا عالمی کپ جیتنے والی پاکستان کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں شریک نہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر سکی. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اسپن بالر سعید اجمل نے کرکٹ کی ویب سائٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ محمد حفیظ کے کپتانی چھوڑنے کے بعد انہیں کپتانی کی پیشکش ہوئی تھی، تاہم انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. سعید اجمل کے مطابق وہ کرکٹ سکون کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلاڑی کے طور پر ٹیم کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. سعید اجمل نے مزید کہا کہ وہ ٹیم کا کپتان بننا چاہتے تو ہیں، لیکن ہچکچاہٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں کپتانی آسان نہیں ہے. انگلینڈ کی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر اور کپتان اینڈریو فلنٹ آف کرکٹ سے لی گئی ریٹائرمنٹ کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر ایکشن میں نظر آئیں گے. وہ لنکا شائر کاؤنٹی کی جانب سے T20 ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے. انڈین پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم کون سی ہوگی، اس کا فیصلہ آج چنئی سپر کنگز اور پنجاب کنگز 11 کے درمیان ہونے والے میچ سے ہوگا. کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے. فرسٹ سیڈ سرینا ولیمز اور سیکنڈ سیڈ لینا کے بعد تھرڈ سیڈ کھلاڑی اگنیشکا رضوانسکا بھی فرینچ اوپن سے باہر. انہیں تھرڈ راؤنڈ میں کروشیا کی ایک انسیڈڈ کھلاڑی سے اسٹریٹ سیٹ سے شکست ہوئی. مردوں کے سنگل مقابلوں میں فرسٹ سیڈ رافیل نڈال تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. دوسرے راؤنڈ میں نڈال نے آسٹریا کے ڈومینک تھیم کو شکست دی. برطانیہ کے اینڈی مرے بھی آسٹریلیا کے مارنکو موٹسوویچ کو بآسانی اسٹریٹ سیٹ سے ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. برطانوی ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے موجودہ کوچ ایوان لینڈل کی جگہ کسی خاتون کوچ کی خدمات حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
کھیل کی خبریں لے کر آئی تھی مونا رانا. پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان تقسیم ہونے کے بعد کمزور پڑ گئی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور طاقت اس کا فائدہ اٹھائے، پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس خبر کی تفصیل ذرا دیر بعد. یہاں سیربین پہ نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا.
سعودی عرب کے علاقے قطیف میں رہنے والے ملک کے زیادہ تر اقلیتی شیعہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں ملک کے سنی حکمرانوں کے فرقہ وارانہ امتیاز کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاہور میں عدالت کے احاطے میں قتل ہونے والی فرزانہ اقبال کے قتل کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس مقدمے میں 4 مزید افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر گروپ کے طالبان نے ایک پیمفلٹ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومت نے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ 10 جون سے پہلے علاقے سے نقل مکانی کر لیں۔ بھارت نے 37 پاکستانی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے انہیں واہگہ بارڈر پر موجود پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے ریاست اتر پردیش میں 2 لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور پھر ان کے قتل کے واقعے پر فاسٹ ٹریک عدالت قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نخبت ملک، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مصر کے صدارتی انتخابات میں ملک کے سابق فوجی سربراہ عبدالفتح السیسی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں 93% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اس الیکشن میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کافی کم رہا، جو کہ 46% تھا۔ مصر السیسی کے واحد حریف حمید صباہی نے شکست پہلے ہی قبول کر لی ہے، تاہم عبدالفتح السیسی کے مخالفین ان انتخابات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے اور خود مصری عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ہی ہماری نامہ نگار ارم عباسی سے بات کی، جو اس وقت مصر میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مظاہرے کس نوعیت کے ہیں۔
ان انتخابات میں جو سب سے ایک اہم مسئلہ رہا ہے وہ ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کا۔ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم یہاں پہ ابھی تک ریکارڈ کیا گیا ہے، سرکاری اعداد و شمار نہیں آیا، لیکن جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 40% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور ایجپٹ میں 53 million ووٹرز ہیں۔ تو ان انتخابات کو لے کر کچھ یہاں پہ لوگ زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں، کچھ زیادہ گرم جوشی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کل ہی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جنرل السیسی جو ہے وہ فاتح قرار پائے ہیں، اور ان کی فتح کے خلاف جو ہے اخوان المسلمین، جو کہ مصر کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، وہ اور کچھ 40 اور جماعتیں ہیں جو کہ مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں انہوں نے پروٹیسٹ کی کال کی ہے، وہ احتجاجی مظاہرے منعقد کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین کا جو مانیٹرنگ مشن یہاں پہ آیا ہوا ہے، ان کے مطابق یہ انتخابات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، بالکل قانونی ہیں، اور ان میں چھوٹے موٹے مسائل ہیں لیکن کوئی زیادہ بڑی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی۔ لیکن اگر آپ مصر کے شہریوں سے بات کریں تو ان میں بیشتر میں ایک مایوسی نظر آتی ہے، ایک سرنڈر جس کو کہتے ہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ مصر میں جو ہے بس فوج ہی جو ہے وہ سیاست کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے، فوج ہی جو ہے وہ معیشت کو بہتر کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا۔
ارم، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں مایوسی ہے، اس کے باوجود بھی بتائیں کہ ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ 2012 میں جو الیکشن ہوئے تھے، صدر مرسی آئے تھے، ان کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا، اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ وہ بھی بہت کم رہا، تو پھر کیا اہمیت ہے ان کی؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں پہ سب لوگوں کو انتخابات ہونے سے پہلے ہی پتا تھا کہ جنرل السیسی جو ہے وہ جیتیں گے۔ جنرل السیسی نے جب محمد مرسی کو، جو کہ مصر کے پہلے منتخب صدر ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے جو مہم چلائی، اس میں کم سے کم 1400 افراد ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ 16,000 ابھی بھی سیاسی رہنما جو ہیں وہ قید ہیں۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کو طاقت کا استعمال بھی ملتا ہے، اور میڈیا جو ہے مصر کا وہ بھی جنرل السیسی کے ساتھ ہے، تو ایک اوور آل جو کہ جنرل السیسی کے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ واقعی لگتا ہے کہ جنرل السیسی ہی ان کے سارے مسائل کا حل ہے، لیکن یہ وہ نیریٹو ہے جو کہ مصر کے مقامی میڈیا نے بلڈ کیا ہے یا انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ مغربی ممالک اگر دیکھا جائے تو یو ایس کا جو ہے اس حوالے سے کوئی واضح بیان ابھی تک نہیں آیا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا، تو ڈیفینیٹلی یہ انتخابات جو ہیں ویلڈ تو رہیں گے، لیکن اصل میں ان کے کیا معنی ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے مصری عوام ہیں جس نے اس ریولوشن میں حصہ لیا تھا جس کے بعد محمد مرسی منتخب ہوئے تھے، اور ان کا بیسکلی مطالبہ یہی تھا کہ مصر کی سیاست کو فوج سے علیحدہ کیا جائے، فوج ایک ادارہ ہے جو کہ اپنا کام کرے، سیاست پر اس کی کوئی برہ جمان نہ ہو۔ تو اس حوالے سے یہ کانفلکٹ چلتا رہے گا یہاں پر۔
تو مصری عوام کی اپنے بات کی رم، تو یہ بتائیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی زندگی ہے ان کی؟
دیکھیں، مصری عوام میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ڈیوائیڈ ہے، جو امیر لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں، وہ اور وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ جو مڈل کلاس ہے، پچھلے 3 سالوں میں جب سے ریولوشن آئی ہے، جب سے معاشی حالات خراب ہوئے ہیں، وہ مڈل کلاس بھی، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اب بلو دا پاورٹی لائن، یعنی خط غربت کے نیچے پیچھے رہ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ ڈیوائڈ اور کلیئر ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مصر کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ انپرڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی ساتھ ساتھ ان کے معاشی حالات خراب ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مصر کی معیشت اگر ابھی تک چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سعودی عربیہ، کویت، ان ممالک سے حمایت حاصل ہے. نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ ان کو بلین آف ڈالرز ایڈ ملی ہے تاکہ السی سی جو ہے وہ اپنی مہم چلا سکیں، وہ ان رہنماؤں کو جو کہ منتخب ہو کر اقتدار سنبھال رہے ہیں ان کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ساتھ ساتھ معیشت کو چلانے کے لیے ان کو بلین ڈالرز کی ایڈ ان عرب ممالک سے مل رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرنیشنل ارینا دیکھیں تو کوئی زیادہ مذمت نہیں ہو رہی جو مصر میں ہو رہا ہے. یہ صرف مصر کی عوام کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن مصر کی عوام ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ طے کر سکے کہ ان کو ایک جمہوریت چاہیے یا ایک فوجی آمر چاہیے.
تو ارم، آپ مصر میں ہیں تو یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کیا دیکھا؟
نصرت، ابھی تک تو کیونکہ الیکشنز چل رہے تھے تو کچھ زیادہ میں دیکھ نہیں پائی، لیکن اپنے سامعین کو کچھ دنوں میں، میں کیونکہ شرم الشیخ جا رہی ہوں، اس کے علاوہ جو پیرامڈز ہیں وہاں پہ بھی جا رہی ہوں، تو ہوپ فلی ان کو کچھ دنوں میں مزید مصر کیسا ہے، کون لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں مصر کے بارے میں، اس حوالے سے ان کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی.
مصر سے یہ تھی ہمارے ساتھ ارم عباسی. اب واپس رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جس کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سرگرم حافظ گل بہادر گروپ کے طالبان نے ایک پمفلٹ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومت نے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا وہ 10 جون سے پہلے پہلے علاقے سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، اسد علی کی زبانی.
شورائے مجاہدین شمالی وزیرستان کی طرف سے جمعے کو ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے اس پیمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے کافی عرصے سے ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ غیر اعلانیہ طور پر توڑا ہوا ہے، تاہم اس کے باوجود وہ علاقے کے عوام کی خاطر اسے برداشت کرتے ہیں. پیمفلٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے ظلم اب انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اصل ہدف کی بجائے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پیمفلٹ کے مطابق ان کے املاک کو تباہ کیا گیا اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. پیمفلٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ معتبر معلومات کے مطابق حکومت نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ 10 جون سے پہلے پہلے اپنے اہل و عیال کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیں، کیونکہ جنگ شروع ہو جانے کی صورت میں نقل مکانی نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سن 2008 میں حافظ گل بہادر گروپ اور حکومت کے درمیان وزیرستان کی سطح پر ایک امن معاہدہ ہوا تھا جو بدستور برقرار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک فریقین میں کسی کی طرف سے واضح طور پر امن معاہدہ توڑنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. تاہم حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے جاری حالیہ بیان سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اگر حکومت نے شمالی وزیرستان میں کوئی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا تو ایسی صورت میں امن کے ختم ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے.
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، اسد علی کی زبانی آپ نے سنی. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل یا طریقے پر تنقید کرتے رہے ہیں. ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب نے میاں افتخار حسین سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی پارٹی کی تنقید کی وجہ کیا ہے.
یعنی جو سنجیدگی ہونی چاہیے دونوں طرف سے وہ سنجیدگی نہیں ہے. یعنی حکومتی کمیٹی میں حکومت کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے، طالبان کی کمیٹی میں طالبان کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے جب سنجیدگی نہ ہو تو کامیابی کہاں سے پھر نصیب ہوگی. مذاکرات ہونی اس لیے چاہیے کہ ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور وہ حکومتی رٹ تسلیم کرے. ابھی تک حکومت کی جانب سے حکومتی رٹ تسلیم کرنے کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، نہ کسی وہ شرائط پہ شرائط رکھ رہے ہیں اور معصومیت سے لوگ مر رہے ہیں. کس چیز کی مذاکرات؟ وہ مذاکرہ جو کہ ابھی تک صرف ایک باضابطہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی ایجنڈے پہ کوئی بات نہیں ہوئی، صرف انٹروڈکشن کی حد تک بات ہوئی ہے اور اتنا واویلا مچایا ہے اخبارات میں اور ٹی وی پہ کہ بس مذاکرات کے علاوہ تو کوئی بات ہو نہیں رہی ہے. کوئی بھی ابھی تک مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی. جب مذاکراتی کمیٹیاں مل بیٹھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شور زدہ علاقہ ہے اور یہ صرف وزیرستان کی حد تک ہے، ہم یہاں پہ مسئلے حل کر کے یہ امن قائم ہو جائے گا. لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ایک مختصر سی جگہ پہ امن قائم ہوگا تو سارے ریجن میں امن آ جائے گا، جو کہ لالی پپ کے بغیر یہ کوئی اور مجھے دکھائی نہیں دیتا. پھر انہوں نے وہاں پہ طالبان نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پیس زون دیا جائے. تو ان دونوں کو ملا کے کہ یہاں پہ شور زدہ کا نام لیا گیا، تو شور زدہ کیوں ہے؟ ازبک ہے، عرب ہے، چیچن ہے، تاجک ہے، پنجابی طالبان ہیں، تو ان کو تو کہیں بھی لے جاؤ وہ شور زدہ ہے. لہٰذا یہ بات کہنا، پختون کے بلٹ میں پختون خود پرامن لوگ ہیں، ایک پلانٹڈ یعنی امپورٹڈ دہشت گردی ہے، یہ کہیں پہ بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ بات غلط ہے کہ یہ شور زدہ علاقے، سارا پاکستان شور زدہ ہے، اور اس کے حل کے لیے پاکستان کی سطح پہ بھی ہی بات ہونی چاہیے۔ پھر اگر یہ بات کریں کہ وہ فری زون مانگتے ہیں، فری زون کا مطلب کہ پیس زون کا مطلب کہ ساری دنیا میں دہشت گردی کروں، اس خطے میں ہوں تو مجھے کوئی کچھ نہ کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی عمارت بن گئی، انڈیکلیئر اسٹیٹ بن گیا۔ تو اگر انڈیکلیئر اسٹیٹ آپ اپنی سرزمین پہ دہشت گردوں کو دے تو یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ تو اس ریجن کے خلاف سازش ہے، اور دنیا کہاں پہ یہ مانے گی کہ ہم دہشت گردوں کو اسٹیٹ دے۔ تو ایک خفیہ طریقے سے اس بات کی تکمیل کے لیے بھی اندرون خانہ ایک بات ہو رہی ہے۔ ہم اپنے سرزمین پہ اس سازش کو کسی طور تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور ہم ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں گے۔ ہاں، مذاکرات کے حامی ہیں، 100 دفعہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے لیے ان کے جائز مطالبات تسلیم کر کے حکومتی رٹ وہ تسلیم کرے، اس کو مذاکرات کہتے ہیں۔ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کو مذاکرات نہیں کہتے، اسٹیٹ کے برابر اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا مذاکرات نہیں ہوتے، ان کے ایجنڈے کی تکمیل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ مذاکرات نہیں ہوتے، نہ اس کو مذاکرات کہا جا سکتا ہے۔
عوامی نیشنل پارٹی کی شکست گزشتہ انتخابات میں، کیا یہ قیادت کی ناکامی تھی، یا کہ جس طرح الزامات لگتے رہے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں جو کرپشن خیبر پختونخوا میں، کیا وجوہات تھیں آپ کی؟
وجوہات تو بہت ساری تھی، چونکہ 2014 میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس منطقے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، شاید ان قوتوں کو ان دنوں میں یعنی ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہماری سوچ اور فکر کی اور کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے چونکہ 2014 کی تیاریوں کے لیے وہ خود اپنے ان لوگوں کو آگے لانا چاہتے جو کہ ان کی پالیسی کو آگے لے جانے میں ان کو مدد مل سکے، لہٰذا ہم اس میں ان کے لیے فٹ نہیں ہیں، یعنی مس فٹ ہیں۔ دوسرے، ہمارے اپنے یعنی دہشت گردوں کے حوالے سے چونکہ ہمارا ایجنڈا بہت واضح تھا، دہشت گردوں نے ہمیں وہاں پہ لوگوں سے یعنی جلسہ کرنے نہیں دیا، ووٹ مانگنے، یہاں تک کہ ہمارے کارنر میٹنگ پہ خودکش دھماکے ہوتے رہے۔ تو اس حوالے سے لوگ ووٹ ڈالتے رہے، ہم لاشیں اٹھاتے رہے، تو اس حوالے سے ایک فضا بنائی گئی کہ ہمارے مخالفین کو کلی چھٹی دی گئی، یعنی بین الاقوامی، ریجنل اور علاقائی مفادات کو مد نظر رکھ کے عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف ایک فضا بنائی گئی۔ بین الاقوامی اور ملکی ضروریات جو ہے وہ کافی مضبوط تھی، زبردستی یہ انجینئرڈ نتائج نکالے گئے۔ ان تمام خدشات کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر تمام تحفظات کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس شکست کو تسلیم کرتے ہیں۔ سازش کے تحت جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ 5 سال پورے کرے، اور خدا کرے کہ ان کے ہاتھوں امن آئے اور ہماری دھرتی سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔
یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین، جو ہمارے ساتھی عادل شازیب سے بات کر رہے تھے۔ اور اب واپس رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں مغربی فوڈ چینز کے آنے سے مقامی برانڈز کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن چیلنجز کا سامنا دونوں کو ہی ہے۔ انڈیا آ کر ڈنکن ڈونٹس جیسے برانڈز کو یہ اندازہ ہوا کہ جو امریکہ میں چلتا ہے ضروری نہیں کہ وہ انڈیا میں بھی کامیاب ہو، اور مقامی کمپنیوں کے سامنے بھی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ نقل کریں یا اصل پر قائم رہیں۔ تفصیل سنیے دلی سے سہیل حریم کی اس رپورٹ میں۔
انڈیا کی سب سے پرانی فوڈ چین نرولاز میں کئی برسوں کی ویرانی کے بعد پھر رونق لوٹ رہی ہے۔ جب انڈیا میں میک ڈونلڈز جیسے برانڈز آنا شروع ہوئے تو نرولاز جیسے مقامی ریسٹورانٹس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کئی مرتبہ مینجمنٹ بدلی اور کئی مرتبہ حکمت عملی۔ اب نرولاز نے بدلے ہوئے منظر نامے کو تسلیم کرتے ہوئے 92 میں سے 60 برانچز بند کر دی ہیں، اور کمپنی اب منافع کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن بڑے مغربی برانڈز کے آنے سے تقریباً $5 ارب کے اس سیکٹر میں دونوں کو ہی کاروبار کی حکمت عملی بدلنا پڑ رہی ہے۔ ماہرین مانتے ہیں کہ نئے مغربی برانڈز کے لیے ویسے بھی یہاں کاروبار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مغربی ممالک کے مقابلے میں یہاں کاروبار کا انداز بالکل مختلف ہے، سپلائی چین کے مسائل ہیں، زمین بہت مہنگی ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی سب شعبوں کی طرح ضابطے بہت بھی ہیں اور پیچیدہ بھی، جن پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ ملک میں موٹاپے کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی وجہ سے فاسٹ فوڈ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لمحوں میں تیار ہونے والا فاسٹ فوڈ بے انتہا مقبول ہو رہا ہے۔ فی الحال متوسط طبقے کی یہی پسند ہے۔ بہرحال ڈونٹ بنانے والی امریکی کمپنی ڈنکن ڈونٹس نے دلی میں جب اپنی برانچ کھولی تو پہلے تو بہت بھیڑ آئی، پھر کمپنی کو احساس ہوا کہ ہندوستانی روز نہ کافی پیتے ہیں اور نہ ڈونٹ خریدتے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی چٹپٹے سینڈوچ بنانے شروع کر دیے۔ اب ان کی آدھی سے زیادہ سیل انہیں سینڈوچز سے ہوتی ہے۔ دیو امرتیش ڈنکن ڈونٹس انڈیا کے سربراہ ہیں۔
And I think India is a very tough market in the to win the consumer battle because you're not just competing with other international brands.
India ایک مشکل مارکیٹ ہے کیونکہ آپ صرف دوسرے برانڈ سے ہی مقابلہ نہیں کر رہے، آپ کا مقابلہ کھانے کے صدیوں پرانے طور طریقوں سے بھی ہے۔ شروع شروع میں تو بھیڑ آتی ہے لیکن ایک دو سال میں آپ کو حقیقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ہم شاید دنیا کے سب سے لذیذ کھانے کی بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں چلتا ہے، ضروری نہیں کہ جوں کہ تم انڈیا میں بھی چل رہے ہیں۔
انڈین برانڈز کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ میں سب سے زیادہ تقریباً 80% سیل پیزا اور برگر کی ہی ہے، اس لیے مقامی کمپنیوں کے سامنے ایک مشکل فیصلہ ہے، وہ بھی پیزا اور برگر کی دوڑ میں شامل ہو جائیں یا ان روایتی ڈشز پر ہی توجہ مرکوز رکھیں جنہوں نے ہندوستانی کھانے کو دنیا بھر میں شہرت دلائی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت میں غیر ملکی برانڈز نہیں بلکہ خود بھارتی برانڈز یا جو وہاں کی دوسری کمپنیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شہپار سلیم، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
پروگرام آپ کا ختم ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو مشہور مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کر رشوت چھوٹ جا، اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے اس سکے رائج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا، مثبت تبدیلی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔
محمد طفیل کہتے ہیں، یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا۔
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں، ہم اسے اتوار کو سیروین اور پیر کو جہاں نما میں نشر کرتے ہیں۔
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد، بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی، اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk۔
چاپارا سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعرات کو پولیو کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے ایک 2.5 برس کی بچی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے پولیو کا وائرس ہے اور اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ہنی علی کی زبانی۔
خیر الدین کی 2.5 برس کی بیٹی ملالہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے اس بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس بچی کا خاندان چند سال پہلے قبائلی علاقے سے کراچی منتقل ہوا تھا اور یہ بچی کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام ای پی آئی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر درے شہوار کا کہنا ہے کہ یہ خاندان گزشتہ 1 برس سے بچی کو پولیو کے قطرے پلوانے کی درخواست کو رد کر رہا تھا۔ اس خاندان نے کچھ عرصہ قبل قبائلی علاقوں کا دورہ کیا تھا جو پولیو وائرس کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ ماضی میں پولیو وائرس سے متاثرہ دیگر بہت سے بچوں کی طرح یہ بچی بھی پولیو مہم کے دوران پولیو ویکسین کے قطرے پینے سے محروم رہی تھی، کیونکہ اس بچی کے خاندان نے اسے قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پولیو کے کیس سن 2011 میں سامنے آئے تھے، جن کی تعداد 198 تھی، جبکہ اس سال اب تک 67 بچے اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سن 2014 میں پولیو کے سب سے زیادہ 38 کیس شمالی وزیرستان سے آئے، جبکہ دیگر قبائلی علاقوں سے 6، خیبر پختونخوا سے 8 اور کراچی سے 4 کیس رپورٹ ہوئے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں اب تک پولیو کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے حال ہی میں پاکستانیوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی کے خدشے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کو 1 جون سے ہوائی اڈوں پر پولیو کے قطرے پلانا لازمی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 5 مئی کو جاری ہونے والی ہدایات میں پاکستان، شام اور کیمرون کو پولیو کے پھیلاؤ کے حوالے سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے ان ممالک کے شہریوں کو بیرون ملک سفر سے قبل لازماً پولیو کے قطرے پلائے جانے کو کہا تھا۔
کراچی میں پولیو کا ایک اور کیس، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہنیالی سے سنی۔ اس خبر کو آپ اگر دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش ہے عبد الرشید شکور کی۔
ہاٹ ویدر میں تو اور بھی اچھا ہے، ذرا تھوڑا رگڑا ملے
نہ کہ میں اس طرح ڈراپ ہو کے میں اپنا کیریئر خراب کروں۔
پاکستان سڈنی میں چوتھی دفعہ آرمی چیمپئن،
تو یہ ایک وہ انڈیکیٹر ہے جو شو کرتے ہیں کہ ابھی ہم مر نہیں گئے، اوپر ہی ہیں۔
بینگ سیکرٹری تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس نے قوم کو مس گائیڈ ہی کرنا ہے۔
ہیز آؤسٹڈ دی 17-ٹائم گرینڈ سلام چیمپئن سرینا ولیمز۔
سمر کیمپ یا کرکٹرز کو رگڑا، یونس خان کو ون ڈے سے دوری قبول نہیں۔ ہاکی ورلڈ کپ میں نگاہیں، پاکستان کو ڈھونڈیں، اور فرینچ اوپن کا کلے کورٹ، بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دے۔ کھیل کے میدان سے میں ہوں عبدالرشید شکور، سلام قبول کیجیے۔ پاکستانی کرکٹرز لاہور کی انتہائی شدید گرمی میں جاری سمر کیمپ میں خوب پسینہ بہا رہے ہیں۔ یہ وہی کیمپ ہے جس کے بارے میں پی سی بی کے اب تک کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے دوران ہی نوید سنا دی تھی کہ وہ کرکٹرز کو سخت رگڑا دیں گے۔
ایک ایک پلیئر جس کی کمزوریاں ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، پھر فیلڈنگ جو ہے وہ تو اچھا ہے، ہاٹ ویدر میں تو اور بھی اچھا ہے، ذرا تھوڑا رگڑا ملے۔
اللہ خیر کرے، کیونکہ اس وقت تو خود پاکستانی کرکٹ ہی رگڑے میں ہے۔ اس سمر کیمپ میں یہ اہم بات ضرور سامنے آئی کہ عمر میں دوسرے کھلاڑیوں سے بڑے مصباح الحق اور یونس خان فٹنس کے معاملے میں سب سے آگے ہیں، یعنی سپر فٹ۔ مصباح الحق نے تو دو روز پہلے اپنی 40ویں سالگرہ بھی منائی۔ رہی بات یونس خان کی، تو انہیں اب بھی ون ڈے انٹرنیشنل سے باہر کیے جانے کا افسوس ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کو اب بھی دل سے قبول نہیں کیا ہے۔
موقع ملا دوبارہ ون ڈے کھیلنے کا تو ضرور انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں گا ٹیم کے لیے۔ مجھ جیسا پلیئر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے 14-15 سال ٹاپ کرکٹ کھیلی ہو اور سارے فارم کھیلی ہو، اس کو ایسا نہیں جانا چاہیے۔ اس کا کیریئر ایسا ختم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف ٹیسٹ میں کرکٹ تک محدود ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب کرکٹ چھوڑوں تو میں جن فارم کرکٹ کے لیے میں اویلیبل ہوں وہ میں سب اس میں رہوں اور خود سے چھوڑ کے جاؤں، نہ کہ میں اس طرح ڈراپ ہو کے میں اپنا کیریئر ختم کروں۔
یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یونس خان نے 253 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں 7014 رنز بنائے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آخری ون ڈے سینچری نومبر 2008 میں بنائی تھی، جس کے بعد سے 71 ون ڈے اننگز میں وہ کوئی بھی سینچری سکور نہ کر سکے، اور گزشتہ سال ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کر دیے گئے۔
ٹیل می، نئے کھلاڑی ہالینڈ کے، اور جب پاکستان جیت لیا عالمی کپ، پاکستان عالمی چیمپئن، ٹیل می کی غلط پوش جو کہ منصور نے بچائی، پاکستان سڈنی میں چوتھی دفعہ عالمی چیمپئن۔
کیا کہنے اس جیت کے، کیا دن تھے وہ بھی جو اب ماضی کا حصہ بن گئے۔ جیت ہار تو اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر شرمندگی اس ٹیم اور اس کھیل کی قومی فیڈریشن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ عالمی کپ سے ہی غائب ہو جائے۔ جی ہاں، ہاکی ورلڈ کپ کل سے ہالینڈ میں شروع ہو رہا ہے، لیکن 4 مرتبہ کا ورلڈ چیمپئن پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی کپ سے باہر ہے۔ اس وقت بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق اولمپئن اور اپنے وقت کے فلائنگ ہارس سمیع اللہ۔ سمیع اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔
السلام علیکم۔
اس سے پہلے کہ آپ سے سمیع بھائی بات ہو، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم یہ کلپ سن لیں۔
دنیا میں جب انالیسز کیا جاتا ہے تو پھر دنیا کی طرح ہونا چاہیے، پھر اپنے وش پہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی خواہشات پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ چیزوں کو ویلیوٹ کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، تو اس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا دنیا کی ٹاپ 10 ٹیمز کو نیچے گنا جاتا ہے یا ان کو اوپر ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا، اس میں میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان ہاکی نے جس تیزی سے میڈلز جیتے، جس تیزی سے اپنے آپ کو پرفارم کیا، اس تیزی سے اب نہیں کر پا رہی، لیکن پھر بھی آپ کا ایشیا میں چیمپئن ہونا، ایشین گیمز کے ساتھ ایشین چیمپئنز ٹرافی کا 2-ٹائم چیمپئن ہونا، تو یہ ایک وہ انڈیکیٹر ہے جو شو کرتے ہیں کہ ابھی ہم مر نہیں گئے، اوپر ہی ہیں، زندہ ہیں۔
سمیع بھائی، کیا واقعی ہماری ہاکی کا حال اتنا ہی برا ہے، یا جو پی ایچ ایف کے جوشیلے سیکرٹری رانا مجاہد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟
بینگ سیکرٹری تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس نے قوم کو مس گائیڈ ہی کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچنا ہے، سیکرٹری نے، پاکستان ہاکی فیڈریشن نے، کہ ہم نے صرف ایشیا میں ہی رہنا ہے، تو پھر تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوچنا ہے کہ پاکستان جو 4 دفعہ ورلڈ کپ جیت چکا، جو اولمپک گیمز جیت چکا 3 دفعہ، کئی چیمپئنز ٹرافی جیت چکا، اگر یہ ہم نے کرنا ہے تو پاکستان کی ہاکی ٹیم کو، پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلے 4 میں آئے، ایشیا کا نہ سوچے، وہ ورلڈ کا سوچے۔ ابھی آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، آپ بھارت کو دیکھ لیں جنہوں نے کوالیفائی کیا، اور پاکستان کو دیکھ لیں کوالیفائی نہیں کیا، تو اس میں بڑی شرم کی بات ہے، اور اس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو غور کرنا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے مس ہیپس نہ ہوں۔
وہ 4 ٹیمیں جو سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہیں، آپ کے خیال میں कौन सी हैं?
सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन ये टीमें बेहतर हैं, लेकिन मैं बेल्जियम को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं इंग्लैंड को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये वो टीमें हैं जो किसी न किसी वक्त किसी अच्छी टीम को ज़रूर शिकस्त देती हैं। और क्योंकि सबके सब कॉन्सनट्रेट इसी पर कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप आए और यूरोप में हो रहा है, हॉलैंड में हो रहा है, तो उनकी तैयारी पूरी होगी। मैं बेल्जियम को भी पूरे मार्क्स दूंगा, उसके साथ साथ इंग्लैंड को भी दूंगा कि वो भी किसी न किसी तरीके से ऊपर आ सकते हैं, उनकी रैंकिंग भी हमसे बेहतर है। जिस किस्म के कंपटीशन हो रहे हैं, जैसे जैसे मैंने पूल देखे, इतने सख्त पूल हैं, तो वही टीम सर्वाइव करेगी जो स्टेमिना में होगी, जो बेहतर खेल पेश करेगी और रोज के रोज एक नई स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरेगी।
समीउल्लाह साहब, बीबीसी के कराची स्टूडियो में आने और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
Real Madrid, albeit with a flattering scoreline, who prepare to celebrate La Decima. They've waited 12 years.
ये झलक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुल्क पुर्तगाल में उन्हीं की टीम रियल मैड्रिड की जीत की। फाइनल था दो पड़ोसियों के दरमियान जिनका हाल भी मैनचेस्टर वालों से मुख्तलिफ नहीं। अहवाल के साथ शफी नकी जामई।
रियल मैड्रिड वालों ने जीत का ऐसा जबरदस्त जश्न मनाया कि गोली अंदर और दम बाहर। दायर है, यह जीत थी भी ऐसी कि सारे ढोल ताशे बाजे गाजे कम पड़ गए। और क्यों ना हो, रियल मैड्रिड की यह जीत दरअसल हाथी से गन्ने छीनने के मानिंद थी। मैच की आखिरी सांसों में दम तोड़ती उम्मीदों में रामोस के गोल ने रियल मैड्रिड को जो नई जिंदगी दी, तो उसके बाद तो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों गैरेथ बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पैरों में जैसे 440 वोल्ट्स नहीं बल्कि 880 वोल्ट्स आ गए। इसे कहते हैं बिजली टांगों में दौड़ पड़ी। गैरेथ बेल को रियल मैड्रिड ने तकरीबन 86 मिलियन पाउंड में खरीदा था। इस सीजन में उन्होंने हरीफ टीमों पर गोल भी दागे और अपनी फिटनेस से भी लड़ते रहे, लेकिन ये बात भी दुरुस्त साबित कर गए कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मौके के लिए ही होता है। ये कहिए कि 100 सुनार की तो एक लोहार की।
It's amazing for me, this is why I came here, it's just what I wanted to do.
गैरेथ बेल कह रहे हैं, क्या बात है इस लम्हे की, मैं शायद इसीलिए यहाँ आया था कि कुछ कर सकूं, कुछ कर दिखाऊं। सच तो यह है कि अपने पहले ही सीजन में चैंपियंस लीग जीतना मेरे लिए जैसे ख्वाब का हकीकत में बदल जाना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है, जो इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर की हैसियत से करोड़ों में खेलते हैं और करोड़ा करोड़ उनकी माला जपते हैं। रोनाल्डो ने इस सीजन में लायनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम किया और चैंपियंस लीग में उनके 17 गोल नया रिकॉर्ड भी थे।
Well, it was unbelievable night, you know, to win La Decima here in Portugal.
रोनाल्डो कह रहे हैं, ये नाकाबिले यकीन मैच था। पुर्तगाल में एक जबरदस्त क्राउड के सामने चैंपियंस लीग जीतना, ये सब कुछ मुद्दतों याद रहेगा। हमने 4 गोल किए, फुटबॉल भी ज्यादातर हमारी ही टांगों के मकनातीसी मैदान में रही और हम वाकईतन इस जीत के मुस्तहिक थे। रोनाल्डो दूसरी मर्तबा चैंपियंस लीग की जीत का हिस्सा बने हैं। 6 साल पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल थे जिसने फाइनल में चेल्सी को शिकस्त दी थी और इस मैच में भी रोनाल्डो ने ही गोल किया था। ये ताज़ा तरीन जीत रोनाल्डो के लिए इसलिए भी अहम थी कि लिस्बन के इसी स्टेडियम ऑफ लाइट में 10 साल पहले यूरो फाइनल में यूनान के हाथों पुर्तगाल की गैर मुतवक्के शिकस्त पर उनके हाथ खाली थे और आंखों में आंसू। लेकिन अब की बार लगता है रोनाल्डो अगला पिछला हिसाब बेबाक कर गए।
Garbine Muguruza has ousted the 17-time Grand Slam champion Serena Williams.
साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट फ्रेंच ओपन ने आगाज ही से शनासा चेहरों और बड़े नामों को घर भिजवाना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे काबिले जिक्र नाम आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन सरीना विलियम्स का है, जो दूसरे राउंड से आगे न बढ़ सकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मर्द और खातून चैंपियन वॉरिंका ली ना की वापसी भी पहले ही राउंड में हो गई और यही कुछ वीनस विलियम्स और कैरोलिन वोज़नियाकी के साथ भी हुआ। वोज़नियाकी का दिल तो पहले ही रॉरी मिकलरॉय से मंगनी टूट जाने पर उदास था, इस शिकस्त ने मायूसी में इजाफा कर दिया। और इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
पहली बार बाप बनने की खुशी क्या होती है ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उस वक्त मर्दों के चेहरे पर किस तरह के तासुरात होते हैं देखना चाहते हैं तो आइए bbcurdu.com पर, जहां एक पिक्चर गैलरी है उसका उन्वान है बाप बनने की खुशी। اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھیں ہنی علی, اسٹوڈیو مینیجر کے یہاں لندن میں فرائض انجام دے رہی تھیں سٹیفنی کک, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. یہاں نصرت جہاں کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
سعودی عرب کے علاقے قطیف میں رہنے والے ملک کے زیادہ تر اقلیتی شیعہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں ملک کے سنی حکمرانوں کے فرقہ وارانہ امتیاز کا سامنا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے لاہور میں عدالت کے احاطے میں قتل ہونے والی فرزانہ اقبال کے قتل کا از خود نوٹس لے لیا ہے. پولیس کے مطابق اس مقدمے میں چار مزید افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں طالبان نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ حکومت نے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے, لہٰذا وہ 10 جون سے پہلے علاقہ خالی کر دیں. بھارت نے 37 پاکستانی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے انہیں واہگہ بارڈر پر موجود پاکستانی رینجرز کے حوالے کیا ہے. بھارت کی حکومت نے ریاست اتر پردیش میں دو لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل کے واقعے پر فاسٹ ٹریک عدالت قائم کرنے کی منظوری دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Details of all our services are at bbcworldservice.com.